بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اسپیر رسالہ شرح کا درس جاری ہے، آج کے حصے میں پوائنٹ نمبر 62 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف فی الرد علی المخالف السباب والشتائم، فإن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا، وأمرنا اللہ بمجادلة اہل الكتاب بالتي هي احسن، فمن باب اولى ان نتحلى بذلك في مجادلة المخالفين من اہل الاسلام. شیخ صاحب فرماتے ہیں، مخالف پر رد کرتے ہوئے گالی گلوچ پر اتر آنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والے اور لعنت کرنے والے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اہل کتاب سے بھی اگر مجادلہ ہو تو احسن طریقے سے ہو، تو پھر بدرجہ اولا ہم اس اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوں جب اہل اسلام میں سے مخالفین سے مجادلہ کریں. مخالف پر رد کرنے کے تعلق سے شیخ صاحب حفظہ اللہ نے یہ پوائنٹ بیان کیا ہے کہ سلف کا ایک طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا، اور سلف کے مخالفین کا بھی ایک طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا. جو مخالفین کا طریقہ ہے وہ گالی گلوچ پر اتر آنا، لان تان کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا، ادب اور اخلاق کے دائرے سے باہر نکل جانا. وہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اور کمزور کی نشانی کیا ہے؟ ہمیشہ صرف زبان درازی ہوتی ہے اور علم تو ہوتا نہیں ان کے پاس. اس لیے ان کے اکثر مناظرے دیکھیں، اکثر مجادلے دیکھیں، گالی سے تو گالی پر ختم ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو اپنا طریقہ بنا لیا گالی دینا، ابتدا گالی سے ہوتی ہے اور گندی گالیاں، یعنی اپنی شکل و صورت کو دیکھیں، سر پہ پگڑی ہے اور خوبصورت داڑھی رکھی ہوئی ہے اور زبان پہ گالیاں. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے گالی گلوچ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا طریقہ نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، تابعین اتباع التابعین کا طریقہ نہیں ہے، تابعین بإحسان کا طریقہ نہیں ہے، یہ باطل کا طریقہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم باتیں. سب سے پہلے، اس سے پہلے بھی ایک پوائنٹ گزر چکا ہے، اسے ملتا جلتا پوائنٹ نمبر یاد ہے آپ کو، پوائنٹ نمبر 37 میں شیخ صاحب نے فرمایا، لیس من منہج السلف الدخول فی جدال مع اہل الباطل، فإن المسلم لا يعرض نفسه للأهواء. اہل باطل کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اپنے دین کو خواہش نفس کے خطرے پر پیش ہی نہیں کرتا. تو اس پوائنٹ پہ جدال سے منع کیا گیا ہے، اور اس پوائنٹ میں جو ہے اگر جدال کبھی کرنا بھی پڑ جائے تو ادب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کرنا ہے، ایک شرعی طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا، ایک شرعی طریقہ اس کے دائرے کے اندر رہ کر اختلاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. سورۃ النحل آیت نمبر 125. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار ایسی چیزیں جو تم میں سے کسی سے پائے جائیں چار، تو منافق خالص ہو وہ شخص، من کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، ان میں سے اگر ایک بھی کسی شخص میں پائی جائے تو اس میں نفاق کی خصلت پائی جائے گی، حتی ادعہا، یہاں تک کہ اسے چھوڑ نہ دے، اذا اتمن خان، مات رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، واذا حدث کذب، اگر بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا عاهد غدر، اگر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، غدر کرے، واذا خاصم فجر، اور اگر جھگڑا کرے تو حد سے پا پار ہو جائے, نکل جائے, فجور پر اتر آئے, گالی گلوچ بدتمیزی پر, معصیت پر اتر آئے. متفق علیہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابغض الرجال الی اللہ, اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگوں میں سے کون ہے, سن لیں ذرا. ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم, جو شدید جھگڑالو ہے, الد الخصم ہے, اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا ناپسندیدہ شخص ہے. متفق علیہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گالیاں دینے والے تھے, نہ فحش کلامی کرنے والے تھے, اور نہ ہی لعنت بھیجنے والے تھے. الى آخر الحدیث, اخرجہ البخاری, صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے عرض کی ہے, قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین, مشرکین پر بد دعا کرو, آپ مشرکین پر بد دعا کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے لعنت دینے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا, بلکہ مجھے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی گالی نہیں, کوئی گلوچ نہیں, کوئی لان نہیں, کوئی طعن نہیں, یہ اساس ہے. کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ نہیں دی, لیکن یہ خصوصی طور پر کسی خاص مقصد کے لیے ہے. عمومی طور پر کیا ہے, یہ طریقہ ہے. اس آیت کریمہ سورۃ النحل کی جو آیت میں نے بیان کی, حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دیں حکمت کی بنا, بالحکمتی. حکمت سے کیا مراد ہے؟ قال ابن جریر وہ ما انزلہ علیہ من کتاب و سنہ. حکمت کیا ہے؟ کتاب اور سنت ہے. موعظہ حسنہ کیا ہے؟ اے بما فی من الزواجر والوقائع بالناس ذکرهم بها. جو بھی زواجر ہیں, جو بھی یعنی ڈرانے والے الفاظ ہیں, یہ موعظہ حسنہ میں ہے. کیوں؟ یحذروا بأس اللہ تعالیٰ, تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے, عذاب سے وہ آگاہ ہو جائے اور بچ جائے. تیسرا جملہ, وجادل باللتی احسن, جدال کرنا ہے احسن طریقے سے. الحمد للہ. امام بن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اے من احتاج من مرضاۃ وجدال فلیکن بالوجه الحسن. اگر کسی شخص کو ضرورت پڑ جائے مناظرہ کی اور جدال کی, تو احسن طریقے سے ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ برفق ولین وحسن خطاب, نرمی سے اور حسن خطاب سے. کما قال, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ولا تجادلوا اہل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم, الى اخر سورۃ عنکبوت آیت نمبر 46. اور نہیں جدا کو اہل کتاب سے مگر بالتی ہی احسن, احسن طریقے سے, سوائے ظالموں کے جو جرم میں سے ہیں. فامرہ تعالی بلین الجانبی, اللہ تعالی نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی کا. کما امر موسیٰ ہارون علیہ السلام حین بعثہم الی فرعون, جیسے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا جب فرعون کی طرف بھیجا. فقال فقول له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشى, سورۃ طہ نمبر 44. اللہ تعالی نے حکم دیا ہے, فقول له قولا لینا, فرعون کی طرف بھیج کر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اپنے ان دونوں پیارے انبیاء علیہ السلام کو, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو, کہ نرمی سے بات. فقول له قولا لینا, سبحان اللہ, سب سے بڑا کافر ہے اپنے زمانے کا, اور دو پیارے پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ جو ہے بھیجتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ قول لین سے بات کرنا, نرمی سے بات کرنا. کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشى, کیونکہ ممکن ہے کہ یہ شخص جو ہے سب سے بڑا کافر جو ہے نصیحت پالے یا ڈر جائے. وقوله, اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان, ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیل وهو اعلم بمن اهتد وهو اعلم بالمهتدین, اي قد علم الشقي منهم السعيد, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان میں سے کون بدبخت ہے اور کون خوشبخت ہے. وكتب ذلك عنده, اور اللہ تعالیٰ لکھ دیا یعنی لوح محفوظ میں, فرغ منه, سے فارغ ہو جائیں. فدعہم الی اللہ, تو ہمارا پھر کام کیا ہے؟ اللہ کا دعوت دینا ہے ہم نے. ولا تذهب نفسك على من ظلم منه حسرات, اور حسرت نہ کرو اگر کوئی شخص ان میں سے حق قبول نہیں کرتا. فانه ليس عليك هداهم انما انت نذير عليك البلاغ وعلينا الحساب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ پر ان کی ہدایت لازمی نہیں ہے, آپ صرف ڈرانے والے ہیں, آپ پر بلاغ ہے, اس پیغام کو پہنچانا ہے, حساب ہمارے ذمہ ہے. انک لا تهدی من احببت, آپ جسے پسند کرتے ہدایت نہیں دے سکتے, کیونکہ سورۃ القصص نمبر 56 میں آیا ہے. ولیس علیک ہداہم, سورۃ بقرہ نمبر 272 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیک ہداہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ہدایت لازمی نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ اگر جدال بھی کر رہے ہیں تو احسن طریقے سے کرنا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹے سے سلف میں سے ایک چھوٹے سے مثال دیتا ہوں, ایک جھلک ایک چھوٹے سے مناظرے کی. ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری, ان کی وفات سن 276 ہجری میں ہوئی, 276 ہجری میں ہوئی. ان کی کتاب ہے بڑی پیاری, تأویل مختلف الحدیث کتاب کا نام ہے, اور ان حدیث کے مخالفین کے رد میں کتاب لکھی ہے جس میں کافی شبہات کا رد بھی ہے. ایک مناظر نقل کیا ہے جسے شیخ عبد الرزاق لہ مسلم بدر حفظہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے ایک درس میں, بڑے پیارے مناظر میں مختصر سے بیان کرتا ہوں. بشم الریسی کون ہے؟ معتزلہ کا سربراہ ہے, بہت بڑا رہنما ہے اپنے زمانے کا, یعنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا معتزلہ کا عالم سمجھا جاتا تھا. ایک سلفی کم سین جوان کے ساتھ مختصر سا مناظرہ ہے. ایک مجلس میں بشر مریسی نے کہا, جب قیامت کے دن میں حساب کے لیے کھڑا ہوں گا تو یہ کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا. جرت دیکھیں, اللہ تعالیٰ صاحب نے کھڑا حساب کے لیے اپنے رب سے, اس وقت میں کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یعنی میرا یہ پیغام جو دے رہا ہوں تمہارے نہیں ہے, میں تو رب کو بھی کہوں گا قیامت کے دن. اچھا آگے کہتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کیا کہ تو نے یہ کیوں کہا, تو میں کہوں گا کہ یا اللہ تو نے ہی تو قرآن میں فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کہاں میں نے یہ فرمایا ہے, تو میں کہوں گا اس فرمان میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الى اخر الايه, سورۃ النساء نمبر 93. اتم نوٹ کر لیں, سورۃ النساء نمبر 93 نوٹ کر لیں, ذرا پوری مکمل آیت میں پڑھ دیتا ہوں, اس نے یہاں تک آیت کو پڑھے, بس میں مکمل آیت پڑھ دیتا ہوں. ومن یقتل مؤمنا متعمدا, اور جو شخص بھی کسی مؤمن کو عمدا قتل کرتا ہے, سزا کیا؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها, جہنم میں ہمیشہ کے لیے اس میں داخل رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اس وقت تعالیٰ کہ غضب نازل ہوگا. ولعنہ, اس پر لعنت بھیجے گا. وعد له عذابا عظیما, اس کے عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. پانچ سخت وعیدے ہیں. اچھا بشمری سے کہتا ہے, میں جواب یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ تو نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے, ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا, یہاں تک خالدا فیہا ہمیشہ کے لیے. شبہ ہے کہ نہیں؟ سب اس شبہ کے سامنے خاموش تھے کہ اچانک انس نامی اس مجلس میں سب سے کم سن ایک جوان نے کہا. اب دیکھیں علم کی روشنی دیکھیں, آپ سب خاموش ہیں اور انس نامی شخص کو کوئی جانتے نہیں. بشمری سی معروف مشہور شخصیت تھی, جہاں جاتا تھا کسی مجلس میں بیٹھتا تھا اپنے یہ زہر گھولتا رہتا تھا, شکوک شبہ. ان کے پاس ہوتا کیا ہے؟ اہل باطل کے پاس ہمیشہ شبہات ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیں ان مجالس میں شبہات ہی شبہات ہوتے ہیں. تو ہر دور میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے, اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہے. پھر 10-20 شبہات بیچ میں سے لے کے آئیں گے اور مناظر میں چیلنج کر دیں گے. البات ہمیشہ مناظر ہمیشہ چیلنج کرتے رہتے ہیں, اور اہل سنت ہمیشہ ضرورت کے وقت صرف بات کرتے ہیں ورنہ نہیں. تو اب دیکھیں یہ کم سن اس میں سب سے کم سن جوان تھا, اس نے بڑا پیارا جواب دیا. سنیں, کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ, اے بشر, اگر اللہ تعالیٰ تم سے یہ سوال کرے کہ میں نے تو یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. لا یغفر ان یشرک بھی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کر دے. اور میری اور اللہ تعالیٰ فرمائے الى آخر الآیہ, سورت نوٹ کرے, سورت نساء نمبر 48 اور 116, 48 اور 116, دو مرتبہ یہ آیت بیان ہوئی ہے سورت النساء میں. اور اللہ تعالیٰ پھر یہ جوان کہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائے اور میری مشیت یہ ہے کہ میں اس قاتل کو معاف کرنا چاہتا ہوں. تو تم کیا جواب دو گے؟ بشر لا جواب ہو گیا. کیا جواب ہے اس کے پاس؟ ابھی اس نے کیا کہا تھوڑی دیر پہلے, جرات دیکھی, جب قیامت کے حساب کر کھڑا کر دیا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. جرات دیکھے, ابھی تو تمہیں کہہ رہا ہوں نا میں, اصل کیا کہنا چاہتا ہے, میرا عقیدہ یہ جو تمہیں بتا رہا ہوں تم لوگوں کو نہیں مانتے, میں تو اپنے رب کے سامنے اس عقیدے کو بیان کروں گا میں, اور میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے. اب جس کے پاس علم کی روشنی نہ ہو کیا جواب دے گا؟ جو شخص اتنی جرات کرتا ہے رب کے سامنے کھڑا ہو کر یہ دلیل اس کے پاس ہے تو لوگ دہل جاتے ہیں, ارے یہ کیا بات کس نے کر دی ہے. اور ہمیشہ اہل باطل جو ہے یعنی اتنی ان میں گھمنڈ ہوتا ہے کہ رب اللہ تعالیٰ معتزل خصوصی طور پر کہ رب کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہوتی, نعوذ باللہ. تو اس جوان نے بڑے پیارا جواب دیا ہے. کیا جواب تھا؟ قرآن مجید سے جواب دیا کہ نہیں, تمہارے پاس دلیل ہے تو یہ دلیل, یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے. اچھا عجب بات دیکھیں, سورۃ النساء کی آیت نمبر کون سی پڑھی اس نے؟ 93. اس سے پہلے کی آیت میں 48 اور اس کے بعد کی آیت میں 116 میں, اس نے بیچ میں سے جیسے کسی کسی کا دل نکال کے بات کرتے ہیں, بیچ میں سے نکالا باقی آگے پیچھے چھوڑ دیا. وہ یہ حکمت ہے کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں یہ عظیم پیغام دیا دو جگہ پہ دیا ہے, اور بیچ میں یہ بیان کہ خالدین فیہا تاکہ کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو. کہ اگر آپ پورے اس صورت کے سیاق و سباق پڑھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت لمبے عرصے تک سزا پائے گا لیکن کافروں کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. واضح ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے قاتل کو معاف کر دے. اچھا مزے کی بات آپ سنو, سے بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنسے گا, صفت الضحک للہ سبحانہ و تعالیٰ. بتائیے اللہ کی صفات میں سے ہنسنے بھی ایک صفت ہے, صحیح بخاری کی حدیث میں آئے, متفق علیہ حدیث میں آئے. حدیث کیا ہے؟ معنی حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنسے گا ایسے شخص قیامت کے دن کہ ایک شخص کسی شخص کو جو اللہ کے راستے میں نکلا جہاد کے لیے اسے شہید کر دے گا, یہ کافر اس مسلمان کو شہید کر دیا ہے. پھر یہ جو کافر تھا اسلام قبول کرتا ہے, یہ بلکہ شہید ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ دونوں کے حال سے ہنستا ہے. سبحان اللہ. تو صفت الضحک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اس حدیث میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے, مخلوق کی طرح نہیں, نعوذ باللہ, تشبیہ کفر ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں حدیث میں, ایک کافر نے ایک مومن کو اللہ کے راستے میں جو جہاد کر اسے قتل کر دیا, پھر اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دی ہے کہ نہیں؟ رب نے توفیق دی ہے, پھر اسے اپنے راس میں جہاد کرنے کی توفیق بھی دی ہے, پھر شہادت بھی, شہادت کی توفیق بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے کسی ظالم کو جو فاسق و فاجر ہے لیکن کافر نہیں ہے, مشرک نہیں ہے, اسے معاف کرنا چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے, کوئی روک سکتا ہے؟ معتزلہ کہتے نہیں, اللہ پہ فرض ہے کہ اس کو سزا دے. یعنی نعوذ باللہ رب سے بھی بڑھ کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر حکم صادر کرنے والے نعوذ باللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو وعدہ پورا کرے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ جو کیا ہے وہ تو سب پکا ہے, جنت کا وعدہ وہ جنت میں مل کے رہے گی, وہ تو اللہ کا وعدہ پکا ہے, لیکن وعید جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں معاف بھی کر سکتا ہے. اس لیے جماعت کا کیا عقیدہ ہے کبیر گناہ کے مرتکب کے تعلق سے؟ کہ وہ اپنے ایمان سے مومن, کبیر گناہ سے فاسق ہے, فاسق مومن ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. دنیا میں کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے دنیا میں, لیکن فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں, لیکن مسلمان باقی ہے, اس کا اسلام, آپ اس سے اسلام کو لقب چھین نہیں سکتے, مسلمان ہے وہ. اچھا آخرت میں اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے سزا دے جہنم میں, پھر جہنم سے نکال دے اسے سزا پانے کے بعد. اور چاہے تو پھر فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا, یا تو عدل انصاف ہے یا اللہ کا فضل و کرم اور خاص رحمت ہے. اچھا, دور حاضر میں ایک چھوٹا سے ایک مختصر مناظرہ جو ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کا, کہتے مختصر ترین مناظرہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے علامہ البانی رحمہ اللہ کو چیلنج کیا کہ میں علم غیب جانتا ہوں, اس میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو البانی رحمہ اللہ نے فرمایا میری ایک شرط ہے. تو اس نے کہا کیا شرط ہے آپ کی؟ مناظرہ ختم ہو گیا. سمجھ آئے؟ جس کو شرط کا نہیں پتا, علامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہیں شرط کا پتہ نہیں ہے اور تم آئے مناظرہ کرنے کے, کیونکہ علم غیب جانتا ہوں, پہلے شرط تو جانو میری شرط کیا ہے. اور ایک دیکھ پانچ سیکنڈ کا شاید مناظرہ تھا, وہ فوراً ختم ہو گیا. یہ میرے بھائی علم اور ایمان کا نور ہے, اور یہ سب کے پاس نہیں ہوتا. سبحان اللہ, کئی لوگ دہل جاتے ہیں کہ اتنی بڑی بات اس نے کر دی تو کیا چھوڑے گا یہ شخص. اور یاد رکھیں یہی طریقہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا, کہ اگر کبھی جدال کرنا بھی پڑ جائے تو نرمی ہوتی ہے علم, نرمی اور اس میں صبر ہوتا ہے. دیکھ لیں مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرے ہیں, یعنی ایک سے زیادہ تین تک مناظرے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. ایک نمرود کے ساتھ مناظرہ تھا, نمرود نے کیا کہا؟ میں رب ہوں. کیوں رب ہوں؟ زندہ مردہ کرتا ہوں, دو قید خانے میں سے دو لوگوں کو بلا لیا جن پہ سزا موت مقرر کر دی گئی تھی, ایک کو سزا موت سنا دی قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا, دیکھو میں نے زندگی دے تو موت بھی دیتا ہوں. کچھ جدال کیا, ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تمہارا رب سے نکال کے دکھانا. فبوہت الذی کفر, لاجواب ہو گیا. اور بت پرستوں کے جو بتوں کو توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے, جس میں سب سے بڑا بت تھا جو کلاڑی تو اس کے کندھے پہ لٹکا دی, وہ باقی سارے توڑ دیے, سامنے لایا گیا. ابھی پوچھو کس نے توڑا ہے بتوں کو, کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ اس سے پوچھو جو اس بڑا جو سردار کھڑا ہے, جو سب سے بڑا تمہارا معبود ہے, ان سے پوچھو. میں تو کہتا اس نے توڑا ہے, کیونکہ ثبوت ہتھیار اسی کے کندھے پہ, میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. کیا جواب تھا ان کا؟ بات تو لیا تھا, بات تو ٹھیک ہے, کہہ رہا اگر واقعی یہ ہمارا معبود سچا ہوتا, یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو اپنا دفاع کرتا یا اور ان کا دفاع کر لیتا, یہ تو ہتھیار اسی کے کندھے پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن شیطان نے پھر بہکایا ہے کہ یہ تو جانتا ہے کہ بولتے نہیں ہے, تم بھی جانتے ہو بول نہیں سکتے, کچھ نہیں کرتے, بس ان کی عبادت کرتے رہو, یہ مت پوچھا کرو کیوں کرتے ہیں. پھر واپس پلٹے اور شیطان جو ہے ان کو وسوسہ دیا ہے. تو مناظر مختصر سے ہوتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, کوئی گالی گلوچ نہیں, کوئی ادب یا اخلاق کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے, اندر رہ کے بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی ایک مثال لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مسند احمد میں معروف قصہ ہے, طبرانی میں بھی ہے, اور البانی صحیح فرماتے ہیں, اس جوان کا قصہ جس نے یہ عرض کی تھی, اے اللہ کے رسول وسلم میرے لیے مجھے زنا کی اجازت دی جائے, میری زنا کو یعنی جائز قرار دے دیا جائے. جوان تھا, شہوت اس پہ غالب تھی, اس کے لیے سب تو آسان تھا شریعت پہ عمل کرنا, لیکن زنا سے وہ رک نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو جو مجلس میں جو صحابہ موجود تھے, بعض نے تو فوراً اسے روک دے اور زجر کر دیا, یعنی سختی سے پیش آئے, وہ کہو رکو تم کیا کہہ رہے ہو؟ فقال, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم فرما, ادنو, ذرا قریب آؤ, ذرا ادب دیکھیں اور پیار دیکھیں, آپ وسلم پر نرمی دیکھیں, علم دیکھیں. سبحان اللہ, ادنو, قریب آؤ. فدنا منہ قریبا, قریب آ کے بیٹھ گئے. قال, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے فرمایا, اتحبه لأمك, کیا اپنی ماں کو تم پسند کرتے ہو اس زنا کو؟ قال, اللہ واللہ جعلنی اللہ فداءک, اللہ تعالیٰ مجھ پر یعنی آپ کو قربان کر دے, ہرگز میں اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے. قال افتحبه لابنتك، کہ اپنے بیٹے کے لیے پسند کرتے ہو تم زنا کو؟ قال لا والله يا رسول الله جعلنا الله في ذاك. قال ولا الناس يحبون لبناتهم، لوگ اپنے بیٹوں کے لیے پسند نہیں کرتے. قال افتحب لاختك، اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ قال لا والله جعل الله في ذاك. قال ولا الناس يحبونه لاخواتهم، بہنوں کو کوئی پسند نہیں کرتا لوگوں میں سے. قال افتحب لعمتك، قال لا والله جعل الله في ذاك. قال ولا الناس يحبون لعماتهم، پھوپھیوں کے لیے بھی کوئی پسند نہیں کرتا. قال افتحب لخالتك، اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ قال لا والله جعل الله في ذاك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم، لوگ بھی اپنی خالہ کو پسند نہیں کرتے. ہر طرف سے جو بھی عورت کا رشتہ اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں، محارم میں سے کیا ہے؟ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ پانچ ہیں نا. آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا ذکر کر دیا ہے. قال فوضع يده عليه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا. قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، دعا فرمائے. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه حصن فرجه، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے، یعنی گناہ سے و بدکاری سے. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء، اس کے بعد اس لڑکے نے، اس بندے نے، یعنی کسی طرف دیکھتا بھی نہ تھا، آنکھ اٹھا کسی عورت کی طرف. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کتنا پیارا طریقہ ہے. مخالفت ہوئی اور ایک شخص آ کے یہ کہہ رہا کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے، لیکن صبر دیکھیں. سبحان اللہ. تعلیم کا طریقہ دیکھیں، یعنی اس حدیث میں 20 سے بھی زیادہ پیغام ہے، واللہ پیارے پیغام. اور دوسری حدیث جو اصحاب الستہ نے روایت کیا ہے، اعرابی کی روایت، جس نے مسجد میں پیشاب کیا تھا، اس کا عمل دیکھا ہے. اعرابی آتا ہے مسجد نبوی کے اندر آ کے داخل ہو کے، اسے اور جگہ نہیں ملتی پیشاب کرنے کی، سامنے کون میں کھڑا ہو کے پیشاب کر لیتا ہے. بعض صاحب اٹھتے زجر کرتے ہیں کہ روکو تم کیا کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع کر، صحابہ کو منع کر، اسے منع نہیں کرتے، صحابہ کو منع کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ دو، چھوڑ دے کہ فساد ہے کہ نہیں، اللہ گھر میں پیشاب کرنا مفسد ہے کہ نہیں، مفسد ہے. لیکن اس سے بڑے مفسدے سے بچنے کے لیے چھوٹے مفسدے کو ہونے دیا. بڑا مفسدہ کیا ہے اس میں سے؟ پیشاب روکتا تو اسے کوئی تکلیف ہو جاتی نا پیشاب روکنے کی، میڈیکل بھی تکلیف ہو سکتی ہے. دوسرے نمبر پہ اس کے کپڑوں پر گر جاتا، وہ تو ایک جگہ پہ گر رہا ہے، کپڑے بچے ہوئے، جسم بچا ہوا ہے، پھیل کپڑوں پہ اور جسم پہ پھیل جاتا ہے. تیسری فساد کیا ہے؟ مسجد کی ارد گرد اور جگہ پہ اسے، یعنی وہ پھیل جاتا اور زیادہ جگہ پر خراب ہو جاتی، ناپاک ہو جاتی. تو حکمت عملی کیا ہونی چاہیے تھی؟ کہ اسے روک دے اور مکمل اسے بندے نے پیشاب کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بلایا ہے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر اس کا حق کیا ہے. اس جگہ، یہ جگہ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں پر گندگی کی کوئی شخص آ کے کرے، اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے. اسے سمجھ آ گئی ہے. ایک روایت میں آیا ہے اس نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کریں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کریں، کسی اور پر رحم نہ کرنا، کیونکہ دوسروں نے صورت سختی کی تھی. الغرض تو یہ طریقے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک کتاب ہے دعوت الشيخ محمد بن عبد الوهاب واثرها في العالم الاسلامي، دعوت محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واثر في العالم الاسلامي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله کی دعوت اور اس کا عالم الاسلامی میں اس کے اثر کیا ہوا ہے. اس کے مصنف محمد بن عبد الله بن سليمان السلمان مصنف ہے. سفر 106 بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حکم دیتے اپنے متبعین کو کہ امر بالمعروف ونهی عن المنکر کے نظام کو تھامے رکھے، تو ان کو یہ سمجھاتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو حکمت موعظۃ حسنہ کے ساتھ کرتے رہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ادعو سبیل الحکمت ہی موعظۃ الحسنۃ الآخر الآیۃ. اور اپنی کسی ایک رسالے میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل علم یقولون، اہل علم کہتے ہیں، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج الى ثلاث، اسے نوٹ کر لیں، جو امر بالمعروف ونهى عن المنكر کرتے ہیں اسے تین چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے. نمبر ایک، ان يعرف ما يأمر به وينهى عنه، کہ اسے جاننا چاہیے کہ وہ کس چیز کا حکم دے رہا ہو، کس چیز سے منع کر رہا ہے، اسے علم ہونا چاہیے. تو پہلے نمبر پہ علم ہے. نمبر دو، وہ یکون رفیق فی میں امر بھی عنہ، اسے رفیق و نرم ہونا چاہیے جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہو، جس چیز سے وہ منع کر رہا ہے. تیسرے نمبر پہ صابر علی ما جاء من الاذى، جو بھی کوئی اذیت پہنچے اس پر اسے صبر کرنا چاہیے. تو تین چیزیں کیا ہے؟ علم ہے، نرمی ہے اور صبر ہے. ہم دیکھے دعوت میں کیا ہم نے دیکھا ہے؟ علم ہے، نرمی ہے اور صبر. سلف کا بھی یہی طریقہ ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، کوئی بدتمیزی نہیں ہے، کوئی اخلاق کے دائرے سے باہر نکلنا نہیں ہے، بلکہ علم ہے، نرمی ہے اور صبر ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.